الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پچھلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے دو بنیادی باتیں ہم نے دیکھیں، دو حدیثیں مطالعہ کیں، جن میں پہلی میں توحید کا خصوصی اہتمام، اللہ سے ڈرنے کا اہتمام اور اخلاق اور نیکی کا راستہ اپنانے کی ترغیب تھی، اور اس کے بعد جو حدیث ہم نے دیکھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام اور اسی طرح سے صحابہ کے منہج کی پیروی اور بدعات سے بچنا، یہ خاص چیزیں اس میں ذکر ہوئیں۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں اور کیا حدیثیں ہیں اور وہ کیا وصیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کی ہیں۔ جن لوگوں کو نوٹس کی ضرورت ہو اور ان کے پاس نوٹس نہیں ہیں تو باہر نوٹس موجود ہیں، وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خطبنا عمر بالجابية فقال یا ایها الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر ہم کو ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا یا ایها الناس، اے لوگو، انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، میں تمہارے درمیان آج اسی طرح کھڑا ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا اوصیکم بی اصحابی ثم الذین یلونہم، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں خاص تاکید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، ثم یفش الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ پھیل جائے گا، حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، یہاں تک کہ آدمی اس سے گواہی یا قسم نہیں لی جائے گی لیکن وہ خود سے تیار ہو جائے گا، حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، آدمی حلف لینے کے لیے خود تیار ہوگا جب تک کہ جبکہ اس سے مطالبہ نہیں ہوگا، ولا یشہد الشاہد ولا یستشہد، اور گواہ سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی لیکن وہ خود سے ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، خبردار، ایک آدمی جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، علیکم بالجماع وإياكم والفرقة، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جماعت کا التزام کرو، جماعت سے جڑے رہو، وإياكم والفرقة، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچو، فإن تنہائی سے بچو، فرقہ دونوں معنی ہوتا ہے، فرقہ الگ ہو جانا اور اس جماعت کو چھوڑ دینا، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے وہ نسبتاً زیادہ دور ہوتا ہے، من اراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماع، جو آدمی جنت کا اونچا مقام چاہتا ہے، درمیانی اعلی مقام چاہتا ہے، فلیلزم الجماع، اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کا اہتمام کرے، یعنی مسلمانوں کی جماعت، اہل حق کی جماعت سے جڑا رہے، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، جس کو اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے تکلیف ہو وہ مومن ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان سب میں موجود ہے اور شیخ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ آئیے اس کے ایک ایک فقرے پر اب دیکھیں گے، حدیثیں کے نصیحتیں کئی زیادہ ہیں اس میں، تو اگرچہ عنوان ہمارا 21 ہے لیکن 21 نہیں، یہ بہت زیادہ ہے چونکہ ابواب 21 ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اور کہا کہ آج جو میں خطبے کے لیے کھڑا ہوں، ایک دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو خطبہ دے رہے تھے، خطبے کی بات خطبے میں نقل کی. یہ صحابہ کا التزام تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبے میں بات بتائی وہ اس لائق ہے کہ اس کو خطبے میں بتایا جائے. تو انہوں نے سارے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی. کیا کیا وصیتیں ہیں؟ نمبر ایک، اوصیکم باصحابی، میں اپنے صحابہ کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں. یہ وصیت بنیادی طور سے دو اعتبار سے ہے، ایک صحابہ کے مقام اور ان کے احترام کا اہتمام، صحابہ کے شان میں گستاخی سے اجتناب، دو صحابہ کے منہج کا اہتمام، ان کے راستے پر چلنا، جیسا کہ دوسری دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے. تو صحابہ کے بارے میں زبان غلط استعمال مت کرو، دو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے ان کوئی اور راستہ مت چنو، صحابہ کا خاص اہتمام کرو. ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ہاں اور مرتبے میں ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں. تو کتنے طبقے ہوئے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ تین دور ہیں جن میں عام طور سے اہل خیر غالب رہے، زیادہ تر اہل خیر ملتے تھے جن کے پاس سنت کا اہتمام، دینداری کا اہتمام تھا. اس کے بعد برائیاں شروع ہو گئی اور بہت زیادہ بگاڑ آ گیا. تو آپ نے فرمایا ثم یفش الکذب، یہ تین طبقے ہیں، اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا. یہ نہیں کہ اس زمانے میں جھوٹ نہیں تھا، جھوٹ بولنے والے اس زمانے میں بھی تھے، لیکن مسلمانوں میں عام طور سے جھوٹ بولنا اور پھیل جانا کسی چیز کا، عام ہو جانا، آپ نے فرمایا تین طبقوں کے بعد یہ چیز عام ہو جائے گی. ثم یفش الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ آدمی سے قسم نہیں کھلائی جائے گی، وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر اتنا جری ہوگا، اس کو بے خوفی ہوگی. جھوٹی قسم کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو آدمی جھوٹی قسمیں کھائے گا لوگوں کے حقوق برباد کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو قسم کوئی نہیں کھلوائے گا تب بھی خود سے اپنی طرف سے قسم کھا کے باتیں بیان کرے گا، جھوٹی باتیں بیان کرے گا. اسی طرح سے وَيَشْهَدَ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يَسْتَشْهَدَ، گواہ سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، خود سے تیار ہو کے آگے گواہی دے گا. آج بھی کئی عدالتوں کے باہر آپ کو کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں. تو وہ زمانہ ایسا بگاڑ کا ہوگا کہ اس کو بلایا نہیں جائے گا، وہ خود سے چل کے آئے گا، یعنی جھوٹی گواہی دینے کے لیے. تو وہ زمانہ اتنا بگڑا ہوا ہوگا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سچے لوگ تھے، تابعین اور تبع تابعین سچے لوگ تھے، تو بعد کے جو لوگ ہیں ان میں جھوٹ غالب آ گیا، ورنہ اس زمانے میں جھوٹ اتنا غالب نہیں تھا، بلکہ بہت لوگ تھے بولنے والے، جھوٹ بولنے والے بھی تھے، لیکن عام طور سے وہاں جھوٹ سے بچنے کا رواج تھا. پھر اس کے بعد آپ نے بیان کیا، پہلے مرتبے میں آپ نے صحابہ کے، تابعین کے اور تبع تابعین کے دور کی تعریف کی اور صحابہ کی تاکید کی. پھر کہا الا لا یقلون رجل بامرات الا کان ثالثهما الشیطان، جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں، عورت کا محرم ساتھ میں نہیں ہوتا ہے، تو ساتھ میں کون ہوتا ہے؟ پھر شیطان ہوتا ہے. یعنی شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کے دل میں ایسی بات ڈالے کہ وہ زنا تک پہنچ جائیں، یا تو وہ زنا آنکھ کا ہو، یا وہ زنا ہاتھ کا ہو، زبان کا ہو، یا پھر واقعی زنا ہو، جو دونوں کو یعنی گناہگار حد کے لائق بناتا ہے. تو دو لوگ ہوں، ایک مرد ایک عورت، اجنبی عورت، تو اگر ان میں تیسرا اگر کوئی محرم نہیں ہے تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو اس طرح کی تنہائی آج بھی آپ دیکھیے، کال سینٹرز ہوں یا اس طرح کی جو بھی تنہائیاں ہیں، یہ آج بہت سارے علاقوں میں گناہ کا سبب بن جاتی ہیں. بعض اوقات گھروں میں بھی پردے کا سسٹم نہیں ہوتا ہے اور محرم ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، دیور ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہیں، کبھی کبھی بات دور تک بھی جاتی ہے. تو اس کے لیے کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر تنہا ہو کسی جگہ میں، کمرے میں، تو ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. ضروری نہیں کہ وہ زنا کریں، لیکن وہ ان کو آمادہ کرے گا کسی نہ کسی طرح سے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک گناہ میں واقع ہوں، قلب کی سطح پر، نگاہ کی سطح پر، زبان کی سطح پر، ہاتھ کی سطح پر، یا پھر اس سے آگے شرمگاہ کی سطح پر وہ ان کو ملوث کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، تمہارے لیے جماعت کا التزام لازم ہے، اور خبردار اس جماعت سے کٹ کے الگ الگ مت رہنا۔ اس جماعت سے مراد کون ہے؟ اصلاً اس جماعت سے مراد صحابہ ہیں، اصلاً اس جماعت سے مراد اہل حق ہیں، اس جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو قاعدے سے جو حاکم بنا ہے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تین لوگ ہیں، نمبر ایک اولاً جسے حدیث میں آیا ہے وہی الجماع 73 فرقوں والی حدیث میں آیا ہے کہ کون ہوں گے، تو اس سے مراد کون ہے؟ اہل حق، وہ لوگ جو صحابہ کے منہج پر ہوں۔ جماعت سے مراد اہل السنت والجماع، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے اصلاً، یا وہ جماعت جو صحابہ کے راستے پہ رہی، یا وہ جماعت جو حاکم پر جمع ہو جائے، حاکم کے خلاف باغی ہوتے ہیں، باغیوں والی جماعت نہیں جو اصل جماعت سے کٹ کے الگ ہو جائے، بلکہ وہ جماعت جو حاکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الجماع۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ جو حاکم اس کی خلافت ہو یا حکومت ہو وہ ثابت ہو جائے، مستقر ہو جائے، اس کے خلاف اقدام کرنا جائز نہیں ہے، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، اس کے خلاف جنگ اور سازش قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے وہ ظالم ہے، ظالم ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت میں، کہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اگر وہ تیری پیٹھ پر کوڑے برسائیں اور تیرا مال چھین لیں تب بھی تو اس کی بات مان، تو اس کی بات سن اور فرما برداری کر۔ یہ آج کل کے یعنی ماحول میں یہ بات ہے کہ حکام کے خلاف سازش کر کے، سرکشی کر کے بغاوت کرنا چاہیے، اس کو ہٹاؤ، دوسرے کو لاؤ، یہ اچھا نہیں ہے، اچھے کو لاؤ۔ کہیں دکھائی دیتا ہے اچھے کو لائے؟ علماء جو ہمارے علماء ہیں، سلفی علماء ہیں، ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پچھلے جتنے بھی ہمارے اہل علم گزرے ہیں، عقیدے کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم حاکم کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے، یہ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جن جن ملکوں کے اندر حاکم کے خلاف بغاوت کر کے اس کو معزول کیا گیا یا ہٹایا گیا اور اس کی جگہ دوسری حکومت لائی گئی، ان حکومتوں کا امن ختم ہو گیا۔ آپ جتنے بھی ملک ہے دنیا میں دیکھیے، جہاں بھی یہ ہوا ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج بعض سیاسی تحریکیں ان کا نصب العین یہی ہے، اقامت دین، اقامت دین، حکومت الہیہ کا قیام کے نام پر اخوانیوں نے جو، اور ان کے جتنے بھی اخوانی ذہن کے لوگ ہیں، ان کی دعوت کا اصل معیار یہ ہے، اصل مدار اس پر ہے کہ حاکم کی حکومت کو ہٹا کے اسلامی حکومت لائی جائے، لیکن کہیں بھی وہ اس میں کامیاب ہو سکے نہیں۔ اس کے نتیجے میں عوام کی جانیں اور مال اور عزتیں سب خراب ہو گئی، ملک کے ملک تباہ ہو گئے، ملک کے ملک تباہ ہو گئے۔ اسلام میں یہ نہیں سکھایا گیا ہے۔ حاکم جب تک کہ کھلم کھلا کفر نہیں کرتا ہے، کفرم بواہ حدیث میں آیا ہے، کفرم بواہ اس لیے کہا گیا کہ تعویل کی گنجائش ہو سکتی ہے، کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے، کافر ہوا کہ نہیں ہوا، نہیں، کفرم بواہ، کھلم کھلا کافر، بالکل تھوڑا بھی اس میں شک شبہ کی گنجائش نہ ہو، ایک دم کافر، صاف ہو اس کا کفر، ایسے حاکم کے خلاف اقدام کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ مسلمان جو ہیں ان کی جان و مال خراب نہ ہو۔ لیکن یہاں اس کی شروط ہیں اور ساری چیزیں علماء نے بیان کی، حاکم کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے، حاکم کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں، چاہے وہ ظلم کرے، چاہے ظلم کرے۔ تو یہ بات اسلامی تعلیمات میں سے جو اس حدیث میں بھی ہم کو بتائی گئی ہے، علیکم بالجماع، جماعت کا اہتمام کرو، جماعت سے جڑے رہو، جماعت کوئی فلانی اور فلانی جماعت سے مراد نہیں ہے، الجماع سے مراد کون ہے؟ صحابہ، اہل حق، اور وہ لوگ جو حاکم کے ماتحت ہیں اس پر بیعت کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، ان کو چھوڑ کے باغیوں کے ساتھ ہونا جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور آپ نے کہا کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جو بکری ریوڑ سے کٹ جاتی ہے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اور دو ہوں تو دو سے شیطان تھوڑا دور رہتا ہے، لیکن وہاں بھی تمہ اس کو ہوتی ہے لیکن قدرے دور ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ایک آدمی کٹ کے الگ نہ ہو جائے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں اہل حق دروس میں آنا، ملنا جلنا، علماء سے ضبط رکھنا، دینی مجالس میں بیٹھنا، اس سے جب کٹ جاتے ہیں شیطان کہاں سے اچک لے جاتا، ان کو کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور سے آج انٹرنیٹ کے زمانے میں یہ چیز اور بڑھ گئی ہے۔ ایک ہفتہ، ایک دو ہفتے، مہینہ آدمی علماء سے، دینی دروس سے، دینی ماحول سے دور رہتا ہے، بیک گراؤنڈ میں جتنا ریسرچ وہ کر لیتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، واپس آنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بدعات، خرافات، انکار حدیث، شیعیت، حزبیت یا اسی طرح سے اخوانیت، خارجیت، یہ ساری صورتیں آج عام ہیں، آج عام ہے یہ صوفیت۔ آدمی انٹرنیٹ سے دیکھتا ہے، دیکھتا ان کا بہت اچھا لگ رہا ہے، ان کا بہت اچھا لگ رہا، سنتے 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 اتنا دور نکل جاتا ہے کہ پھر جب کوئی عالم اس کو پکڑ کے بولتا ہے یہ غلط ہے تو اس کے عالم کی بھی تردید کر دیتا ہے، نہیں یہ غلط آدمی ہے، تم غلط ہو، یہ صحیح ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تنقید سننے کو دل نہیں کرتا، لہذا آدمی کیا کرتا ہے، نہیں مانتا۔ اہل حق عالموں کی بھی بات نہیں مانتا ہے، اہل حق کی بات نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر دل آ گیا، اب اس کا ایک بار اس سے محبت ہوئی کسی کی نہیں سنتا ہے۔ تو تنہائی کا نقصان ہی ہے، تنہائی کا نقصان ہے۔ اس میں بعض عقل مند کیا کرتے، میں صحیح صحیح لیتا، غلط غلط چھوڑتا ہے، یہ زیادہ بڑا شریر ہے، اس میں زیادہ شر ہے، یہ زیادہ خطرے میں ہے، کوئی اتنا احتیاط صحابہ اور سلف کبھی نہیں۔ سلف ایک سفیان ثوری، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، ذرا کچھ بات سنو میری بدعتی، کہا نہیں، ایک بات تو سنو، بولے ایک بھی نہیں، آدھی بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ، اور اس نے کہا میں قرآن پڑھ کے سنا تو ذرا سنو، بولے نہیں قرآن بھی نہیں۔ کسی نے کہا کہ قرآن بول رہا نہ ہو، قرآن پڑھ کے سنا رہا آپ کو، کیوں نہیں سن رہے آپ اس کو؟ کہا کہ قرآن پڑھے گا، اس کے بعد میں کچھ بولے گا، وہ بات میرے دل میں چلی گئی، نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے علماء ڈرتے تھے، ہم اتنے علامے، ہم کو قرآن کی سورہ فاتحہ تجوید سے پڑھنے نہیں آتی ہے، ہم کو امامت کے لیے کھڑا کیے تو ڈرتے گھبراتے ہیں، کیا میرے پول کھل جائے گا میرا؟ اور ہم لوگ اتنے عقل مند ہو گئے کہ ہم لوگوں کو علماء کی ضرورت نہیں، ہم چیک کر کے لیتے ہیں صحیح غلط، اتنی تمیز ہے آپ کو؟ اہل بدعت کی بات جب آپ مان رہے ہو کہ اہل بدعت میں سے، نہیں سننا اس کو، بالکل نہیں سننا اس کو، چاہے کوئی کچھ بھی بولے، چاہے آپ کو بالکل متعصب کوئی کہے، چاہے کوئی آپ کو کنویں کا مینڈک کہے یا کچھ بھی کہے آپ کو، ایسی بات بول کے آپ کو فری مائنڈ کر کے لوگ آپ کو غلط باتیں دیں گے، بھائی ہم ایسے ہی ہیں، نہیں سنتے ہم لوگ، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سلف کا طریقہ یہی ہے۔ ایک وفما ذا بعد الحق الا الضلال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق کے بعد گمراہی کی سوا اور کیا ہے؟ آپ کو حق ملا نا، آپ حق پہ جمے رہو، گمراہ آپ اس کو مانتے اور اس کو سنتے دیا، اس سے زیادہ گمراہ آپ کو پھر، کیونکہ اس کو معلوم نہیں وہ گمراہ ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ گمراہ ہے، پھر بھی آپ گمراہی کو لے رہے ہو، تو آپ اس سے سن رہے ہو کا مطلب یہ کہ آپ اس سے زیادہ گمراہ ہو۔ اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم علم لینے کے تعلق سے اہل باطل سے دور رہیں، ہم کو اپنے اہل علم سے، علماء سے، سلف سے، ہم کو جو مل رہا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے تھوڑا کم اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں امید اس کو کم ہوتی ذرا، لیکن اکیلا ہے اس کو لینا آسان ہوتا ہے۔ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَ، جس کو جنت کا درمیانی وسط اور اعلی حصہ چاہیے وہ کیا کرے؟ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَ، وہ جماعت کا اہتمام کرے۔ جماعت کو لازم پکڑے. کون سی جماعت؟ صحابہ، اہل حق اور وہ لوگ جو باغی نہیں ہے، جو باغی نہیں ہے ان کا اہتمام کریں. اور اجتماعیت بھی اس میں اپنی جگہ شامل ہے، ساری چیزوں میں اجتماعیت کے معنی اپنی جگہ ہے، تنہائی نہیں بلکہ اجتماعیت. پھر کہا کہ من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن، فذلك المؤمن، جس کو اس کی نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے تکلیف یا غم، تو یہ مومن ہے. یہاں ہی بتایا گیا ہے کہ مومن وہ ہے جس کا احساس مرا نہ ہو. مومن کون ہے؟ جس کا احساس مرا نہ ہو، جس کا دل پتھر نہیں ہو گیا. مومن سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، وہ روتا دھوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے. نیکی اس سے کوئی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور اپنی نیکی پر اللہ سے اجر کی امید کرتا ہے. اس کی خوشی صرف مال و دولت اور دنیا کی مال و متاع میں نہیں ہوتی، اس کی خوشی نیکیوں میں ہوتی ہے. اس سے زیادہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے میں نے کچھ بھیجا. اس کو دنیا کے نقصان سے اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس کو دینداری کے نقصان سے غم ہوتا ہے. اسی لیے کہا من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن، جس کو اپنی نیکی سے خوشی ہو، گناہ سے اس کو تکلیف ہو، یہ مومن ہے. اس حدیث پہ بہت بڑی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن یہ ہے کہ جس کا احساس ابھی زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے اور اس کو اچھے برے کی تمیز ہے، وہ اچھے کو پسند کرتا ہے، برے کو ناپسند کرتا ہے، اسی لیے اچھا کرنے پر خوش ہوتا ہے اور برا کرنے پر غمگین ہو جاتا ہے. لیکن کسی کا اگر یہ معمول ہو جائے کہ نیکی اس کے لیے روٹین بن جائے اور گناہ سے اس کو کوئی درد نہ ہو، تو ایسے آدمی نے ایمان کی قوت کو کھو دیا ہے، اس کا ایمان بیمار ہے، مر بھی سکتا ہے، اس کا ایمان بیمار ہے. لہذا اپنے دل کو تازہ رکھنا چاہیے ایمانی کیفیات سے. یہ نہیں کہ اعمال ہمارے لیے معمول بن جائے، کرتے آ رہے اللہ رکو سجدہ ہوئی نماز بھاگا، تلاوت کر رہا ہے پڑھ رہا ہے ایک دم ختم، ذکر کر ختم، نہیں. نیکیوں کی لذت اگر دل میں محسوس ہوتی ہے، یہ اعلی مرتبہ ہے ایمان کا. اگر نہیں بھی محسوس ہوتی ہے تب بھی نیکی کرنا چاہیے تاکہ نفس کی مخالفت ہو. نفس کی مخالفت کرنا بھی ایک نیکی ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے تابع ہو. منمانی نہیں، صوفیوں کی طرح نفس کی مخالفت نہیں، شریعت کے تابع ہو. تو اگر کسی کو لذت نہیں بھی مل رہی ہے نیکی پر، تب بھی وہ نیکی کرے اپنے نفس کی مخالفت کے لیے طاعت کی بنیاد پر، مجھے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، چاہے لذت ملے نہ ملے. پھر ایک وقت کے بعد میں جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی رغبت اس کے دل میں ہوتی ہے، فضائل اس کو معلوم ہوتے ہیں، اجر کی امید ہوتی ہے، پھر نیکیوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی عادت ہو گئی. پہلے پہلے سائیکل چلاتا کتنا دیکھتا دھیان دیتا، گاڑی چلاتا کتنا دھیان دیتا، گیئر یہ وہ سب سٹیئرنگ، بعد میں عادت ہو جاتی ہے اس کو. تو نیکیوں میں شروع میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد عادت ہوتی ہے، لیکن عادت ہونے میں بعض اوقات امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ عادت بن جائے. اس عادت کے ساتھ اس کو دھیان دینا ضروری ہے. وہ کیسے ہوگا؟ فضائل کا مطالعہ کرنے سے. نماز پر کیا فضیلت ہے، ذکر کی کیا فضیلت ہے، ہاں اخلاق کی کیا فضیلت ہے، اس پر کیا انعام ملے گا. جب انعام سامنے ہوتا ہے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، جب عذاب سامنے ہوتا ہے دل میں ڈر باقی رہتا ہے. تو یہ ہمیشہ مطالعے میں رہنا چاہیے. جیسے ریاض الصالحین کی کتاب، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، یا اسی طرح سے امام المنذری کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. ہم یہ چھوڑ دیے ہیں، ہم مسئلے مسائل عقیدہ اسی میں رہتے ہیں، بلا شبہ اہم ہے، یہ بھی اہم ہے جو ہماری دینداری کو مزید پختہ بناتی ہے، ہمارے اعمال میں جان پیدا کرتی ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو اس حدیث میں کئی باتیں ہم نے دیکھی، جس میں خاص طور سے صحابہ کا مقام اور اسی طرح سے شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے، تنہائی والا معاملہ کہاں کہاں آتا ہے. ایک تنہائی ہے اخلاقی تنہائی اور ایک تنہائی ہے منہجی تنہائی، صحیح؟ عورت کے ساتھ تنہائی زنا تک لے جائے گا، اخلاقی بگاڑ. اور دوسری تنہائی کیسی ہے؟ جماعت سے کٹ کے تنہائی، وہ تنہائی کہاں لے جائے گی؟ گمراہی. تو یہ ساری تنہائیاں اس سے بچنے کی تلقین اس میں ہے، منہجی اعتبار سے ہو، جماعت کے اعتبار سے ہو، یا پھر مرد اور عورت کی تنہائی، ان سب سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث آئی چوتھا باب دیکھتے ہیں، اس میں کچھ خاص یعنی عہدے اور منصب کی طلب سے اس میں منع کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جماعت سے جوڑنے کا مطلب پھر عہدہ بھی چاہیے؟ نہیں۔ ہاں، نمبر چار، عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستت ایام ثم اقل یا ابا ذر ما اقول لک بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھ دن اے ابو ذر یاد رکھنا، اس کے بعد میں تمہیں کیا کہنے والا ہوں، چھ دن بعد میں تم کو کیا کہنے والا ہوں کو یاد رکھنا، اس بات کو سمجھنا، یاد رکھنا۔ ثم اقل، فلما کان الیوم السابع، جب ساتواں دن آیا یعنی چھ دن ہو گئے اور ساتواں دن آیا، قال اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں تقوی کی، پرہیزگاری کی، تمہارے معاملات کے سر میں بھی اور علانیہ میں بھی، یعنی کھلے طور پر بھی اور چھپ کے، کسی بھی حال میں تم رہو، تمہارا کوئی کام چھپ کے کیا جائے یا کھلم کھلا ہو، تم تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، تم کو چاہیے کہ تم ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے عمل میں بھی تقوی اختیار کرو اور اپنے دل میں بھی تقوی اختیار کرو۔ بعض اوقات تقوی اعمال میں ہوتا ہے، آدمی برابر پابند ہوتا ہے اعمال کا، لیکن دل میں تقوی نہیں ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے کہ نہیں، دل میں تقوی نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی عملاً گناہوں سے بچتا ہے، بھئی شراب نہیں پی رہا ہے، لیکن آدمی دل میں گناہ سے نہیں بچتا ہے، آدمی دل میں اس کی بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، دل میں کیسی کیسی باتیں سوچتا ہے گناہوں کی، تو یہ اندر تقوی والا ہے نہیں، ظاہر میں تقوی والا ہے، پرہیزگاری کر رہا ہے، حرام کام نہیں کر رہا ہے، عبادات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن دل کی سطح پر نہیں ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، بغض عداوت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، کتنی خرافات ہیں، تو دل کے اندر بیماریاں ہیں، دل کے اندر کبیرہ گناہ ہے، اس کے عملی سطح پر لوگوں کے سامنے ایک دم دیندار بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھلے اور چھپے، ظاہر و باطن دونوں حالات میں تقوی اختیار، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں، تقوی تیرا صرف نمائش کے لیے نہ ہو، تقوی تیرا صرف دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے سامنے نہ ہو، بلکہ تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر، لوگوں کے درمیان ہے، دیندار ہے، لیکن تنہائی میں یوٹیوب، فیس بک اور موبائل کے اوپر کتنی خرافات میں پڑا ہوا ہے۔ تیری تنہائی بھی تقوی والی ہونی چاہیے، اور تیرا مجمع کے درمیان لوگوں کے سامنے رہنا بھی تقوی والا ہونا چاہیے، تیرا ظاہر بھی تقوی والا ہونا چاہیے، اور تیرا دل بھی تقوی والا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اسی کا بھی تقوی اللہ، دیکھیے پچھلی حدیثوں میں بھی تقوی کی تاکید آئی تھی، اللہ نے بھی تقوی کی تاکید کی ہے، اس میں آپ نے پھر سے تقوی کی تاکید کی، معلوم کی کتنی اہم چیز ہے، ساری خیر کی جڑ یہ ہے، یہ اگر نہیں ہے تو پھر دینداری بھی کچھ کام کی نہیں، تقوی ہی نہیں ہے، تقوی ہی نہیں تو پھر کیا دیندار ہے۔ اسی کا بھی تقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے ہر حال میں تو تقوی اختیار کر۔ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِن، جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے بھلائی کر لے، یہ دونوں چیزیں گزر چکی ہیں۔ وَلَا، اب آگے آئیے، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، آپ نے فرمایا کسی سے کچھ مانگنا مت، کسی سے کچھ مانگنا مت، چاہے تیرا چابک نیچے گر جائے، کوڑا تیرا نیچے گر جائے، جیسے جانور کو ہانکنے کے لیے ہوتا ہے، وہ نیچے گر گیا تب بھی مانگنا مت اس سے کہ مجھ کو اٹھا کے دے دو بھائی، نہیں مانگنا، یہ اعلیٰ بات ہے، ضروری نہیں کہ سب کے لیے لازم ہو اس کو کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگا ہے اور دوسروں نے بھی مانگا ہے، لیکن آپ نے ایک تلقین کی کہ مانگنے کا مزاج تیرے اندر نہیں ہونا چاہیے، جو چیز تو خود سے کر سکتا ہے وہ دوسرے کو مت بول، جیسے یہاں پر کوڑا ہے گر گیا مت مانگ، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے اس کی تاکید کی، کیا کہا کہ ولا تسألن احدا شيئا، کسی سے کبھی کچھ مانگنا مت، مستغنی رہنا ہمیشہ، یعنی یہاں پر اصلا جو یہ ہے کہ ایک آدمی مانگنے والا نہ ہو، मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। जो आदमी साहिब इस्तेतात होने के बावजूद अगर मांगे तो ऐसे आदमी के चेहरे पर कयामत के दिन गोश्त नहीं होगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आप देखेंगे कितने लोग होते हैं जकात के मुस्तहिक नहीं है लेकिन जकात लेते हैं, एक जमाने में हुआ करते थे लेकिन आज भी लेते हैं, हालांकि आज कमाते खाते हैं सब कुछ है लेकिन आता है तो आने दो, पैसे को मना नहीं करना, और बगैर मांगे आ रहा है लेकिन वो जकात समझ के दे रहा है और तू जानता है तू जकात का मुस्तहिक नहीं, नहीं लेना चाहिए तूने। लेकिन माल की मोहब्बत इंसान को हलाल और हराम की तकसीम भुला देती है। मत मांग। बाज़ औक़ात लोग आप देखिए बहुत सारे फुकरा होते हैं, इस मस्जिद में भी गाड़ी हाँ के टिकट के लिए चाहिए, उस मस्जिद के लिए भी, बस के टिकट के लिए इतने जमा करता है कि प्लेन का टिकट हो जाएगा उसमें। लोग देखते हैं मैं दो तीन महीने से देख रहा हूं उसको बस ही नहीं मिल रही है, पैसे मांगता है पैसे मांगता है, मेरी बस रहेगी, फुलाने मुझको छोड़ के गया, जाना है गांव जाना है गांव जाना है। कौन सा गांव है तेरा, मतलब चांद पे जा रहा है, इतना बड़ा पैसा जमा करके कहां जा रहा भाई तू, हराम है ये। एक आदमी झूठ बोल के मांगे तो इस मिजाज की नफी है इसमें, मांगने का मिजाज मत रख। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्यदुल उलिया खैरुम मिन अल्यदि सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ठीक है आदमी मजबूर है मोहताज है, उसके पास अपने अहलो याल के लिए इतना नहीं है और बीमार भी है, हाथ कटा हुआ है, कुछ इस तरह की बात है या जवाब नहीं मिल रहा है कोशिश के बावजूद, फक्र फाका की नौबत आ गई है या कुछ और मसला है, आदमी उस वक्त में मांगे तो उसके लिए जायज है, शरीयत ने वो भी रखा है। लिस्साइली वल महरूम, अल्लाह ने कहा मांगने वाले के लिए देते हैं, महरूम को देते हैं, तो मांगने वाला है उसके देने का इस्लाम में एक हक उसका है, उसको दिया जाएगा। लेकिन ये कि आदमी साहिब इस्तेतात होने के बावजूद मांगे सही नहीं है। तो कहा कि वला तसअलन अहदन शैअन, किसी से कभी कुछ मांगना मत। और बतौर मिसाल जिक्र किया, इसमें मुबालगे के तौर पर इसको बताया कि किसी से मांगना मत, कौवा भी गिर गया तो मत मांगना तेरा, यानी ताकीद के लिए कहा कि इतना भी मत मांगना, हो सके तो उससे तो इतना मुस्तगनी हो जा कि तेरा कोड़ा अगर गिर जाए नीचे तो वो भी मत मांग, तो खुद तर्क लिए उसको, ये मुबालगा है इसमें। और कहा वला तकबिद अमानतन, किसी की अमानत अपने पास मत रख। अमानत रखना जायज है लेकिन अकलमंदी नहीं है, वो जायज है लेकिन खतरे वाली अकल नेकी है। अमानत देना फर्ज है, अमानत लेना फर्ज नहीं है, अमानत संभाल के लौटाना फर्ज है, लेना जरूरी नहीं है। कह सकते भाई मैं नहीं रख सकता, इल्ला ये कि उसको अमानत जाय होने का डर हो, लेकिन ये कि आदमी अमानत न रखे, क्यों, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही आदमी अमानत ले जिसमें अमानत अदा करने की सलाहियत है। बाज़ औक़ात आदमी अमानत ले लिया लेकिन फिर उसके बाद दिल में नेटवर्क ऑन हो गया और फिर इस्तेमाल कर लो बाद में दे देंगे, कर लिया और देने की ताकत नहीं, अब वो मांगने आ गया, कहा थोड़ा आइंदा महीने, फिर ये मसला वो मसला, बहाना झूठ पे झूठ पे झूठ, और फिर जब बस बस हो गया तो उसके बाद कब दिया था, कितने आप वाकया देखेंगे कितने, कब दिया था भाई, नहीं दिया था तूने, अब न उसके पास सबूत है न इसके पास सबूत है, उसने भरोसा किया और इसने भरोसा खत्म कर दिया, तो जब रहेगा ही नहीं तो मसला ही नहीं होगा। वला तकबिद अमानत, इसका यह मतलब नहीं कि सिरे से अमानत ना ले, तो अमानत लौटाने वाला कौन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वाकई एक इंसान है, बच्चा यतीम है मिसाल के तौर पर, उसका माल है, किसी के पास अमानत रखा जाए, रिश्तेदार है करीबी है, अगर कोई भी नहीं लेगा तो माल जाया हो जाएगा, बच्चे के हाथ में देंगे आप, नहीं, कहीं कहीं वो जरूरी भी हो जाता है। लेकिन ये आम हालात के एतबार से खाम खाक बला अपने गले में मत डाल। दूसरों की अमानत लेगा, हो सकता है वो तोहमत भी लगाए, हो सकता है वो 100 दे के 200 बोल दे, तेरी इज्जत खराब होगी कि मैंने इसको इतना दिया था, और केस लोगों के अंदर तेरी भी इज्जत होगी, तेरा एतमाद खत्म होगा, कोई चालबाजी भी कर सकता है तेरे साथ में। तो कहा वला तकबिद अमानतन, अमानत कब्जे में मत ले, यानी अमानत अपने जिम्मे मत ले किसी की। और कहा वला तक़्ज़ी बैनस नईन, ये तो ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है, दो आदमियों के दरमियान कभी फैसला करने के लिए काजी मत बन, क्यों, जो काजी है लोग उससे राजी नहीं है, ये लड़की वाले ये लड़के वाले बैठा बीच में, अब इसकी सुनी उसकी सुनी, تیری یہ غلطی ہے، یہ خوش وہ ناراض، اور تیری بھی یہ غلطی ہے یہ بھی ناراض وہ بھی ناراض، قاضی سے سب لوگ راضی رہتے ہیں، قاضی سے راضی نہیں رہتے لوگ. اس لیے جب بھی آدمی لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس میں تین خطرے اس کے لیے رہتے ہیں. ایک، فیصلہ وہ شریعت کے مطابق نہیں کرے گا، نفس کے مطابق کرے گا، جہنمی. جہالت کی بنیاد پر کیا، جہنمی. ایک آدمی بغیر علم کے بول دیا اس کو آدھا، بیٹی کو آدھا دو، بیٹے کو آدھا دو، ختم، جھگڑا ختم. اب شریعت کے مطابق اس نے کیا، وہ میراث کا مسئلہ حل نہیں، اپنے نفس کے مطابق کیا. تب یہ کیا ہے، فیصلہ کر کے کیا ہوا، اس کو ملا کتنا، اس کو کچھ ملا، اس کو ملا کیا، ملا آخرت کا عذاب. کیا فائدہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے بیٹھا، دونوں کو راضی کرنے کی نیت سے، دونوں کو خوش کرنے کی نیت سے کس کو ناراض کیا، اللہ کو. تو ایک یہ خطرہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ آدمی اس کو یا اس کو ناراض کرے گا، یعنی آدمی کیا کرے گا، فیصلہ کیا اس نے بھائی تمہاری غلطی ہے یا ان کی غلطی ہے، جب دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی بتائے گا وہ اس کے دشمن ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، بعض اوقات نقصان پہنچائیں گے. اور اگر اس نے غلط فیصلہ کیا تو لوگوں میں رسوائی بھی اس کی ہوگی. آج نہیں تو کل آپ کا فیصلہ پبلک میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، فلاں صاحب نے تو ایسا بتائے تھے، غلط ہے وہ، تو اس کی کیا ہوگی، بے عزتی بھی ہوگی سماج کے اندر. تو یہ ناراض ہوں گے، سماج میں بے عزتی ہوگی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب آپ جاتے کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے، جس کے حق میں فیصلہ نہیں جاتا ہے وہ آپ کی خوب بدنامی کرتا ہے، وہ آپ کے اوپر الزامات بھی لگا سکتا ہے. تو جب آدمی فیصلے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، شریعت کی بھی حفاظت ہو، اپنی عزت کی بھی حفاظت ہو. جب تک آدمی کے پاس فیصلے کا پاور نہیں ہے تب تک آدمی کو لوگوں میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ نافذ کر سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ بیٹھا دو لوگوں میں قاضی بن کے اور پتا چلا کہ دونوں نے اس کی عزت خراب کر دی، نہیں بننا ہے. آدمی کو کڑوا بولنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ حق بولنا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. وہ رعایت کرے گا لوگوں کی اور ایسا فیصلہ دے گا جو غلط ہے. فیصلہ کرنے والے کو کسی کی رعایت نہیں کرنی پڑتی، اپنا پرایا کوئی نہیں. صحیح بات کس کی ہے، صحیح بات اس کی ہے یا اس کی ہے، غلط بات کس کی ہے، اس کی بھی ہے اس کی بھی ہوتا بعض اوقات، دونوں کے ایک دوسرے پر جرم ہوتے ہیں. آدمی اس کو بھی ڈانٹتا، اس کو بھی ڈانٹتا، وہ بھی ناراض، یہ بھی ناراض، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. خامخواہ کیوں سر درد مول لے بھائی، ان کو اپنا دشمن بنائے، پھر یہ ایک دن پانچ منٹ میں فیصلہ کرتا، وہ پانچ سال تک اس کی بدنامی کرتے رہتے ہیں. تو کہا ولا تقضی بین اثنین، دو آدمیوں میں کبھی، دو آدمی میں بھی فیصلہ نہیں کرنا. دو قوموں کا تو معاملہ اور بڑا ہے، دو خاندانوں کا معاملہ اور بڑا ہے، تو دو میں قاضی بننا مت، مت بن جج لوگوں کے بیچ میں. جو آدمی حق پسند ہوتا ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرتا غلط کو، اور اس کے دوست کم ہوتے ہیں، اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. زیادہ دوست کس کے ہوتے ہیں، یا تو وہ بہت ہی اعلی قسم کا انسان ہو اور لوگ بھی سمجھدار قسم کے ہوں. تو اچھے انسان سے سب کے سب کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ بھی سمجھدار ہے اور یہ بھی اعلی ہے، ظاہر بات ہے سب محبت کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. لیکن پھر دوسری صورت کیا ہے، یہ بہت عقل مند ہوتا ہے اور یہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، سب کو لے کے چلتا ہے، وہ سب کا ساتھ، تو بھی صحیح، وہ ملا تو بھی صحیح، ہاں بالکل تیری بات صحیح ہے، اس سے ملا بالکل وہ غلط ہے تو صحیح ہے. ایسا کر کے وہ سب سے کیا کرتا ہے، اپنے تعلقات بنائے رکھتا ہے. ایسا آدمی بدترین کردار کا حامل ہے. کون، جو آدمی سب کی منہ دیکھ کے بات کرتا ہو، لوگوں کا چہرہ دیکھ کے بات کرتا ہے. جو آدمی ایسا ہے، اس کے پاس ایک چہرے کے ساتھ، اس کے پاس ایک چہرے کے ساتھ، قیامت کے دن اس کے منہ کے اندر دو آگ کی زبانیں ہوں گی، عذاب ہوگا اس کو. دو زبانیں کیوں اس کی آگ کی، اس لیے کہ تو اس کے پاس ایک بات کرتا تھا، اس کے پاس ایک بات کرتا تھا نا، لے دو زبانیں تیرے منہ میں جمع کر دیں گے. اور وہ زبانیں کیسی ہوں گی، آگ کی زبانیں ہوں گی. وہ آدمی کو چاہیے حق بولے، لیکن کیوں بولے، زبردستی کیوں جج بنے، क्योंकि उसको फैसला तो करना ही पड़ेगा कौन गलत। और ऐसे में क्या होता है, जब ऐसा आदमी, इसलिए उलमा को ज्यादा पसंद नहीं करते, उलमा जो खट खट बोलते एकदम नहीं पसंद करते। कौन नहीं पसंद करता है, जिसके खिलाफ फैसला जाता है, ऐसा थोड़ी रहता, नहीं मानते वो लोग और दुश्मन बन जाते हैं। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे। अगर वाकई उसका दबदबा है और वो फैसला करेगा और नाफिज हो सकता है तब तो ठीक, कमजोर है तो चबा जाएंगे सब लोग उसको। तो आपने नसीहत के तौर पर कहा वला तक़दी बैनत नईम, दो लोगों में कभी फैसले के लिए बैठना मत। इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया और यह हदीस हसन दर्जे की है। नंबर 5, अल्लाह का जिक्र, शुक्र और अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत करना, तीन चीजें। आइए देखते हैं हदीस क्या है। मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अखदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन बियदी फकाल ली या मुआज वल्लाहि इन्नी लाउहिब्बुक। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ए मुआज मैं अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। इस हदीस में कई चीजें हैं, इस टुकड़े में कई चीजें हैं। नंबर 1, बाज लोग तालीम के वक्त अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला की हदीस जिक्र करते हैं बुखारी की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ कफी बैन कफई। यहां भी वही बात है कि आपने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि सहाबा से बाज औकात जब ताकीदन कुछ तालीम देते तो उनसीयत के तौर पर हाथ में हाथ लेते थे। यहां मुसाफे की बात नहीं है, और अगर है तो एक हाथ यहां आ रहा है, लेना है तो फिर कितने हाथ पकड़े। क्या कहा कि यौम बियदी मेरा हाथ पकड़ा, तो अगर एक मुसाफे में एक हाथ लेना है तो ले लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इसमें नहीं है तो, लेकिन यहां पर वो बात नहीं है, मुसाफा नहीं है। असलन ये क्या है, तालीम के वक्त में हाथ लेना, चाहे एक हाथ ले या दोनों हाथ से ले। फिर आपने फरमाया, मुआज वल्लाही इन्नी लाउहिब्बुक, ए मुआज अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। इसमें एक अदब है कि इंसान जब किसी से मोहब्बत करे तो उसके सामने अपनी इस मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन सही तरीके से। ये नहीं कि उसके दिल में कुछ और बात आ जाए, इंग्लिश में बोल रहा और बोल रहा क्या बोलना चाह रहे भाई आप, शराब शरीफ आदमी हूं मैं, ऐसी बातें क्यों करें मेरे साथ। समझ में आ रही बात कि आदमी सही सलीके से बोले, जैसे कि कोई आदमी कहे मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत रखता हूं, इस तरह की बात करें, या आई लव यू बोलेगा परेशान हो जाएगा इंग्लिश में, क्या बोलना चाह रहे शरीफ आदमी हूं मैं, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें मत करो। तो आदमी को सलीके से बोलना चाहिए उसको, लेकिन ये कि आदमी अपनी मोहब्बत का इजहार करे। अहले इल्म है, माँ बाप से हम बोले, माँ बाप बोले कभी सोचे जरा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूं, मोहब्बत करता हूं, बोलते हैं हम लोग कभी नहीं, क्यों नहीं सोचिए, बोलना चाहिए। तो कहा या मुआज वल्लाही इन्नी लाउहिब्बुक, ए मुआज अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहा ताकीद के लिए और मोहब्बत का इजहार किया। फकुल्तु बि अबी अंत व उम्मी, हजरत मुआज ने कहा मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूं, अल्लाह के रसूल वल्लाही इन्नी लाउहिब्बुक, अल्लाह की कसम मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं। क्या माशरा है देखिए, अल्लाह और इनका मकाम देखिए, हजरत मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला का मकाम आप देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के कह रहे हैं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वह आदमी कितना कीमती होगा जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। तो कहा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं। काल ए मुआज़ इन्नी उसीक, काय मुआज़ मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, मैं तुम्हें एक बात की वसीयत करता हूं, ला तदअन्न अन तकूला दुबरा कुल्ली सलातिन, हर नमाज के बाद ये कलिमात कहना कभी छोड़ना मत। मैं तुमको एक जिक्र सिखा रहा हूं, नमाज के बाद कभी ये छोड़ना मत। क्या है वो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह तू मेरी मदद कर, अला ज़िक्रिक तेरे जिक्र पर, وہ شکرک تیرے شکر پر، اور وہ حسن عبادتک تیری عبادت بہترین طور پر کرنے پر، ان تین چیزوں پر تو میری مدد کر۔ اعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد۔ اس کی تفسیر ہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ حسن عبادت مقصد ہے نا، تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور عبادت برے طور پر کرنا کہ اچھے سے، اچھے سے کرنا۔ لیکن اس میں کیا کر رہے ہیں اللہ سے دعا، اے اللہ میری اس کام پر تو کیا کر، مدد کر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ وہی قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، صرف دنیا کے معاملات میں نہیں، کھانا پینا دے ہم کو، اس کے ہم اتنے زیادہ محتاج نہیں جتنی عبادت کے ہیں، اس میں بھی تو ہماری مدد کر، بلکہ اس میں ہم زیادہ محتاج ہیں مدد کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس سے روکے گا، اس سے نہیں، کھا پی خوش رہے روکے گا، عبادت کر روکے گا، نفس اس میں مخالفت کرے گا، اچھا اچھا کھاؤ، اچھا اچھا پہنو، نہیں، لیکن عبادت اس میں مخالفت کرے گا، تو اس میں زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر، اور بہترین طور پر عبادت ادا کرنے پر۔ یہ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک کیا ہے؟ ذکر، ساری خیر کی جڑ۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ساری خیر اس وقت شروع ہوتی ہے جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، جیسے ہی اللہ کو بھول جاتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا خیر کی چابی ہے، نمبر ایک، بلکہ عبادات کا مقصود بھی اللہ کی یاد ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ معلوم ہے کہ ویسی نماز جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، کس کی نماز ہے؟ منافقین کی نماز ہے۔ وہ نماز جس میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ منافقین کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا، اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ قَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کیا کہا؟ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ قَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ خود ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بے وقوفی کر رہے ہیں، جہالت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے مکر فریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، صحابہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہا کہ وہ اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو بوجھل بن کر، نہ چاہتے ہوئے، نماز دل میں پسند نہ کرتے ہوئے، كسالا، كسالا سست بن کر۔ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس، بس محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں۔ ولا يذكرون الله الا قليلا، اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، کس کی صفت ہے؟ منافقین کی ہے۔ مؤمنین کے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب ذکر کرو۔ کسی چیز کے بارے میں خوب کرو میرے علم میں تو نہیں ہے قرآن کریم میں، کس کے ساتھ ہے؟ صرف کثرت سے، خوب خوب ذکر کرو۔ اللہ نے علی الاطلاق کثرت کا ذکر کیا، اس میں حد بندی نہیں کی اس کی۔ تو کثرت سے اللہ کو ذکر کرنا یہ مومن کی شان ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، کھڑے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز میں، بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کروٹوں پر ہیں، اگر کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد نماز چھوڑتے نہیں ہے۔ اور اپنی مجلسوں میں ہوں، بیٹھ کے تجارتوں میں، بھاگ دوڑ میں ہو، دن دھوپ دن کے اوقات میں، یا آرام کے اوقات ہو، رات میں سوتے وقت، اللہ کو بھولتے نہیں ہے، چاہے تجارت ہو، تجارت کی بھاگ دوڑ ہو، یا پھر اپنی مجالس ہو، یا پھر اپنے آرام کے تنہائی کے اوقات ہوں، تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ مومن ہے۔ اے اللہ مدد کر، کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ میں تجھے ہمیشہ یاد کروں، اعلی ذکر کا۔ نمبر دو، وہ شکر کا، تیرے شکر پر۔ شکر کیا ہے؟ نعمتیں اللہ کی ملنے کے بعد ان نعمتوں کا انتساب اللہ کی طرف کرنا، میرا کوئی کمال نہیں اللہ نے دیا، یا میرا کمال ہے میں نے کیا نہیں. شکر یہ ہے کہ ایک آدمی نعمت کی نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف، اللہ نے دیا. دو، اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کرے، الحمدللہ، اللہ کی تعریف زبان سے بھی کرے. تین، اس نعمت میں اللہ کے حکم کو یاد رکھے. شکر کے تین رکن ہیں، نمبر ایک قلب، نمبر دو زبان، نمبر تین جسم. دل کی سطح پر شکر کیا ہے؟ دل میں یہ مانے میرا کوئی کمال نہیں، دینے والا اللہ ہے. زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. بدن سے اس نعمت کا استعمال اللہ رب العالمین کی مرضیات میں کرے، اللہ کی مرضی کے مخالف نہیں کرے. جیسے مال ملا اس کو حرام میں استعمال کیا، یہ ناشکرا ہے. اگر مال کو حرام میں استعمال کرتا ہے چاہے حلال کمایا ہو، یہ آدمی شکر گزار نہیں ہے. کیوں؟ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ وہ اس نعمت کو اللہ تعالی کی مرضیات میں استعمال کرے، اللہ کی شریعت کا لحاظ کرے اس کے استعمال میں. یہ شکر ہے، اللہ شکر پہ میری مدد کر، کیونکہ شکر آدمی کے عمل میں بھی ہوتا ہے. اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے کہا اے آل داؤد شکر والے عمل کرو. علماء نے کہا معلوم ہوا کہ عمل میں بھی شکر ہوتا ہے، تو شکر پہ میری مدد کر. نمبر تین، وحسن عبادتک، یعنی کہا عبادتک، کیا کہا؟ حسن عبادتک. معلوم ہوا کہ عبادت میں حسن ہونا چاہیے، نماز ہو خشوع والی ہو، ذکر ہو اللہ کی یاد والا ہو، زبانی الفاظ نہ ہو، صرف کیفیات اس کے اندر ہو، اللہ سے تعلق اس کے اندر ہو، روزہ ہو تقوی والا ہو، تقوی والا ہو، اچھے سے روزہ رکھنا، یعنی کہ خالی بھوکا رہا اور گالی دیتا رہا اور چوری کرتا رہا، خیانت کرتا رہا، نظروں کا غلط استعمال کرتا رہا، کیا روزہ ہی ہے؟ اچھے سے روزہ رکھ، اچھے سے حج کر، جا رہا وہاں پہ خریداری کی نیت سے جا رہا، وہاں پہ جا کے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا، پرائی بہو بیٹیوں کو دیکھ رہا، وہاں پہ فوٹو ووٹو میں دن بھر لگا ہوا ہے، کھانے پینوں میں لگا ہوا ہے، اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے میں لگا ہوا ہے. نہیں، زکات دے رہا ہے تو اچھے سے نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ دوسروں کو خریدنے کے لیے دے رہا ہے، دوسروں کو دے رہا ہے لیکن چاہتا ہے کہ غلام بنے، میرے نیچے دب کے رہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. عبادات ایسے ہوں کہ واقعی اخلاص اس میں ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام اس میں ہو. حسن عبادت کا یہ ہے، اس میں اخلاص ہو، اس میں سنت ہو، ادنا درجہ یہ ہے. پھر اس کے اندر رغبت ہو، احتساب ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور اس کے اندر خشوع ہو، اس کے اندر اللہ کی محبت ہو، اس ساری کیفیات اس میں ہو، اس پر اجر کی امید ہو، یہ کیا ہے؟ اس عبادت کو اتنا اچھا بنائے گی. تو اللہ تین چیزوں پر مدد کر، ذکر، شکر اور حسن عبادت. اور دیکھیں تینوں آپس میں مربوط ہیں. اللہ کو یاد رکھنے والا انسان جب بھی نعمتیں اس کو ملیں گی کیا کرے گا؟ دھیان کس کے پاس جائے گا؟ کیونکہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے وہ. تو اس کے لیے دیکھیے اللہ کی یاد دنیا کو بھی دین بنائے گی. ایک آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس کے سامنے کھانا آیا، اس کے دل میں خیال آیا اللہ رب العالمین نے عطا کیا مجھ کو، اگر اللہ نہیں دیتا تو مجھ کو نہیں ملتا. اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے اناج اگایا، کتنے مرحلے پار کر کے میرے تک کھانا آیا، اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تُو نے بھوک دی تو کھانا بھی دیا، پیاس دی تو پانی بھی دیا. تو جب اللہ کو یاد کیا اس نے تو نعمت دنیا کی ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، کوئی عبادت ہے؟ ایک لقمے پہ اتنا ثواب اور دو پر اتنا ہے نہیں، وہ ضرورت ہے تیری، وہ جانور کی بھی اور تیری بھی ضرورت ہے. لیکن وہ جو ضرورت ہے عبادت کب بنی؟ جب اللہ کو تُو نے یاد رکھا. اللہ کی یاد انسان کی حاجات کو بھی عبادات میں تبدیل کرتی ہے، اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتی ہے. اور وہ حسن عبادت، حسن عبادت کیسا ہوگا؟ جب آدمی میں یاد اللہ کی آئے گی، شکر اللہ کا آئے گا، اللہ کی احسان مندی کا احساس جب آئے گا، اللہ تعالی کے احسانات کا استظہار آئے گا، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں شوق بھی ہوگا کہ اللہ نے جب اتنے احسانات کیے ہیں تو کیوں نہ اچھے سے اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں نہ اچھے سے اللہ کی عبادت کریں. کیونکہ انسان اس کی بات اچھے سے مانتا ہے جس کا احسان اس پر ہوتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ احسان ہے، اپنا حق مانے گا تو نہیں کرے گا. یاد رکھیے اس بات کو. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اس کی عطا کو اگر اپنا حق سمجھتا ہے گھمنڈ پیدا ہوگا. تو کیا ہوا, ہماری ضرورت تھی دینا چاہیے نا, اللہ ہے ہم کو دینا چاہیے. نہیں, اگر یہ مانے گا کہ میرا حق نہیں ہے, اس کا احسان ہے, میں نے کیا دیا اللہ کو جو مجھ کو کھلایا پلایا اللہ, میں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کو اب اس کے بدلے میں کچھ دیا نہیں, اس نے مجھ کو اپنی طرف سے دیا ہے. تو اپنا حق مانے گا گھمنڈ پیدا ہوگا, اللہ کا احسان مانے گا تواضع پیدا ہوگی. تو جب کسی کا احسان ہوتا ہے تو آدمی اس کے حکم کو اچھے سے مانتا ہے. کیا حکم ہے, فوراً کرتا آدمی, کیوں, یہ میرا محسن ہے, محسن کی بات آدمی مانتا ہے. عربی زبان میں کہاوت ہے الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. جب احسان مندی کے جذبات اللہ کے لیے آئیں گے, عبادات میں شوق پیدا ہوگا. تو یہ جو چیز ہے, یہ تین چیزیں اللہ سے مانگنا چاہیے, کیا, ذکر کی توفیق, شکر کی توفیق, اور اچھے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق. ان تین باتوں کا اہتمام انسان کی داخلی زندگی کو بہتر بناتی ہے. تینوں چیزیں کیا ہے, دیکھیں, ذکر اللہ کو یاد کرنا, شکر اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے حمد و ثنا, اور تیسرا عبادات اچھے سے کرنا. یہ اس کے قلب کو نورانی بناتی ہے, یہ چیزیں انسان کی داخلی زندگی کو بہتر بناتی ہے. ان تینوں چیزوں کو کب پڑھنا ہے, نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد ان کا اہتمام آدمی کرے اور یہ دعا پڑھے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس میں اللہ کی مدد مانگنے میں تواضع ہے. میں تو بہت زبردست عبادت کرتا, بہت شکر گزار ہے, میں اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا, اے اللہ میں نہیں کر سکتا جب تک کہ تو میری مدد نہ کرے. اللہ کی مدد کا محتاج جیسے دنیا میں ہے, دین میں بھی ہے, اور یہ محتاجی اگر تو مانتا ہے تو تیرے اندر تواضع پیدا ہوگی, گھمنڈ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات, ایک آدمی ہمیشہ اللہ کا محتاج مانے, اللہ کی مدد کا محتاج مانے عبادات میں بھی, اس کو اپنا کمال نہیں مانے. یہ سوچ یہاں دی جا رہی کہ تو اپنا کمال مت سمجھ کہ اللہ میں عبادت کرتا ہوں, نہیں, تیری مدد کے بغیر وہ بھی نہیں کر سکتا میں. تو یہ حدیث جو ہے, یہ امام احمد اور امام البخاری نے الادب میں, امام ابو داؤد نے, امام نسائی نے, ابن خزیمہ اور ابن حبان, ان سب نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں حدیث کے ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. تو یہ پانچ باتیں ہم نے مکمل کی, انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والی مجالس میں دیکھیں گے. تو یہ جتنی باتیں ہیں ان کو ہم مکمل کریں گے, بہت ہی دیکھیں گے آپ کتنی اہم ترین باتیں ہی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتنے یعنی اہم ہیں, ان کو اچھی طرح سے ہم کو سمجھنا ہے آج کی ان مجالس میں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.